دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر. بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر, نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر. ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے, ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب دعا سے پہلے. ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول, ذکر حق بھی بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے, بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض, بھرنے والا کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علم ایک بیش قیمت اچھی میراث، ادب بہترین زیور، غور و فکر ایک صاف آئینہ، اور معذرت خواہی ڈرانے والا ناصح ہے۔ تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو۔ دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت اور آرام و سکون۔ لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے روزگار رہتا، بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے۔ تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو۔ اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں، تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے مختصر اور جامع تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔ عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیس میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ حدید کی 21ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسله ذلك فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے دنیا اور اس کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ انسان بچپن اور جوانی میں کھیل کود اور تفریح اور جوانی کے عالم میں زیب و زینت اور خوبصورتی کی تلاش میں رہتا ہے. اس کے بعد کے مرحلے میں وہ فخر و مباحات، مال و دولت اور مقام و مرتبے کے حصول میں گرفتار ہو جاتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ صاحبان ایمان اس دنیا میں خداوند عالم کی نعمتوں کو آخرت میں ابدی جنت تک پہنچنے کے لیے استفادہ کرتے ہیں. جس طرح سے عام لوگ دنیا میں دولت و ثروت اور مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں، اسی طرح سے مومنین نیک اعمال کو بجا لانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اور نیک اعمال انجام دے کر خداوند عالم کے فضل و کرم اور رحمت کو اپنی طرف جلب کرتے ہیں. یہ لوگ بھی ثواب حاصل کرتے ہیں اور ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق نیک اعمال گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، اور ہم جتنے زیادہ نیک اعمال بجا لائیں گے اتنے ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے.
سامعین، وہ جنت کہ جس کی جانب خداوند عالم نے ہمیں دعوت دی ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی سے ہم بے خبر ہیں اور اس کی وسعت ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس لیے خداوند عالم نے جنت کی وسعت کو زمین و آسمان کی وسعت سے تشبیہ دی ہے. آسمان کی جس کی ابتدا و انتہا اور جہتیں بنی نوع انسان کو معلوم نہیں ہیں. آیہ کریمہ مزید ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کی قدر و منزلت جنت کی لامتناہی نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. لہذا خداوند عالم جنت میں داخل ہونے والوں پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں بھی آیا ہے کہ پروردگار عالم تمہارے نیک اعمال کا بدلہ کئی گنا بلکہ 700 گنا تک اضافہ کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی بھی محدود ہے اور تمہارے اعمال بھی محدود ہیں.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی دنیا جو دنیا پرستوں کے لیے فخر و مباحات اور فریب کا باعث ہے، اہل ایمان کے لیے نیک اعمال بجا لانے کی وجہ سے رحمت الہی اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دنیا داروں کے مقابلے میں کہ جو دنیا کی دولت اور طاقت کے حصول کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اہل ایمان بھی نیک اور شائستہ عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں. جنت دو چیزوں کے درمیان واقع ہے، ایک مغفرت الہی کہ جو گناہوں کی بخشش کا سبب ہے تاکہ انسان جنت میں داخل ہو سکے، اور دوسرے فضل الہی ہے جس میں خداوند عالم اہل بہشت کے اعمال صالحہ کا ہزاروں گنا اجر دیتا ہے. سامعین، کلام نور پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں.
سامعین، آئیے اب سورہ حدید کی 22 اور 23 آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
زمین میں کوئی بھی مصیبت وارد ہوتی ہے یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے تو نفس کے پیدا ہونے کے پہلے سے وہ کتاب الہی میں مقدر ہو چکی ہے، اور یہ خدا کے لیے بہت آسان شے ہے. یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو، کہ اللہ اکڑنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا ہے.
سامعین، جو بلائیں اور مصیبتیں انسانوں تک پہنچتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ بلائیں ہیں جن میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے سیلاب، زلزلہ، خشک سالی اور قحط، یا طاعون اور وسیع بیماریاں جن کی طرف یہ آیہ کریمہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، وہ واقعات جو زمین پر رونما ہوتے ہیں یا انسانی جسم اور روح کو نقصان پہنچاتے ہیں اور تکلیف اور بیماری کا باعث بنتے ہیں، یہ سب کے سب کتاب الہی میں درج ہیں۔ بلاؤ آفات کا دوسرا گروہ کہ جو خود انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص جو سگریٹ پینے یا ہیروئن کے استعمال کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو، یا وہ شخص کہ جو غیر قانونی رفتار کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے اور حادثے کا سبب بنتا ہے اور چوٹ لگنے یا اپنی موت کا باعث بنتا ہے۔ سورہ شعرا کی 23ویں آیہ کریمہ اس دوسری قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ تم پر جو بھی مصیبتیں پڑتی ہیں وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔
سامعین، واضح سی بات ہے کہ پہلے مرحلے میں آنے والی مصیبتوں اور آفتوں میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم جواب دے بھی نہیں ہیں، لیکن دوسرے مرحلے میں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے تمام امور علم اور حکمت الہی کے مطابق انجام پاتے ہیں، اور یہ نظریہ باعث بنتا ہے کہ وہ واقعات کے جو ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں ان میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہذا مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہ ہوں۔ اگر انسان کا بچہ بیماری کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلا جائے تو کفریہ کلمات زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے، اور اگر گھر سیلاب سے تباہ و برباد ہو جائے تو بھی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اس کے برعکس، اگر حالات زندگی میں اس طرح ترقی و پیش رفت ہو جائے کہ ایک خوشحال اور آرام دہ زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے تو غرور و مستی نہیں کرتا، اور نہ ہی دوسروں کے سامنے فخر و مباحات ہی کرتا ہے۔
سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ زمین پر یا انسانی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کتاب علم الہی میں پہلے سے ہی طے شدہ نظام پر مبنی ہیں، اور یہ حادثاتی، اتفاقی اور خداوند عالم کے علم و قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ جو شخص خدا سے دور ہوتا ہے وہ سختیوں اور پریشانیوں میں مایوس ہو جاتا ہے، اور جب آرام و آسائش میں ہوتا ہے تو تکبر اور فخر و مباحات کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس مومن انسان مشکلات میں صبر اور آسانیوں میں شکر گزار ہوتا ہے۔ فطری غم اور خوشی بذات خود بری نہیں ہے، لیکن ماضی پر غم افسوس کرنا یا موجودہ حالات پر غرور کرنا بدترین اور غیر پسندیدہ امر ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ حدید کی 24ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید،
جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو بھی خدا سے روگردانی کرے گا اسے معلوم رہے کہ خدا سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔
سامعین، گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ خدا ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خوشحالی اور آسائش کے اوج پر رہتے ہیں اور متکبر ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ ان افراد کی ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، اگرچہ خدا بند عالم نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ اس میں سے کچھ حصہ محتاجوں پر خرچ کرنے یا انہیں قرض دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ خود غرض اور خود پسند ہیں، اور تمام مال و دولت صرف اپنے سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کنجوس شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں ہے وہی اس کی عزت اور عظمت کا سر چشمہ ہے، اس لیے وہ دوسروں پر برتری کے اس عنصر کو کھونا نہیں چاہتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا سے وابستہ رہنے والوں کا یہ گروہ یہی گمان کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہی ہے، اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی دولت اور ثروت کو محتاجوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے گریز کریں اور بخل سے کام لیں۔
سامن، اس آئے کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بخل سے کام لینے سے بدتر دوسروں کو بخل کرنے کا مشورہ دینا ہے۔ اسی لیے مذہبی رہنماؤں نے تاکید کی ہے کہ بخیل افراد کے ساتھ میل جول نہ رکھو اور نہ ہی انہیں اپنی مشاورت کا فریق قرار دو۔ مال و ثروت سے بہرہ مند ہونے کے حوالے سے اہم مسئلہ سخاوت کا درجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو کنجوس ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس فیاض لوگ نہ ہوں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے مختصر جامع تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافہ سماعت فرمائیے۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ یو پی کانگریس اور سماج وادی پارٹی میں معاہدہ، اتر پردیش کی 63 لوک سبھا سیٹوں پر سماج وادی اور 17 پر کانگریس الیکشن لڑے گی۔ ایس پی کو مدھیہ پردیش میں بھی ایک سیٹ دی گئی۔ پولیس فائرنگ میں ایک کسان کی موت، احتجاج شدید ہونے کا امکان۔ ہریانہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی۔ کسانوں اور حکومت کے درمیان بات چیت بھی جاری، پولیس نے کسی بھی موت کی تردید کی۔ مراٹھا سماج کو دھوکہ دیا گیا ہے، 24 فروری سے پوری ریاست میں راستہ روکو آندولن ہوگا۔ ملازمتوں میں مذہبی اقلیتوں کی تعداد میں حیرت انگیز طور پر کمی، رپورٹ میں انکشاف۔ پیریوٹوٹک لیبر فورس کی تعداد رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستان میں اجرت اور تنخواہ پر کام کرنے والے افراد کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، خاص طور پر ملک کی مذہبی اقلیتوں مسلم، سکھ، عیسائی میں، جبکہ شعبے میں اکثری طبقہ کا تناسب بڑھا ہے۔ راجستھان گائے کے ذبیحے کے الزام میں 12 مسلمانوں کے گھروں پر انتظامی کاروائی۔ راجستھان انتظامیہ نے گائے کے مبینہ ذبیحے اور گوشت فروخت کے سلسلے میں الور کے مرزا پور کے رنگ داور راہ گاؤں میں 12 مسلمانوں کے گھروں پر انتظامی کاروائی کی، جبکہ 144 ایکڑ چاول اور سرسوں کی فصلیں تباہ کر دیں۔ اس عمل کے دوران جائے وقوع پر متعدد محکموں کے اعلی افسران بھی موجود تھے۔ پولیس نے 25 مسلمانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے، جبکہ 8 کو گرفتار کیا ہے۔ 4 پولیس افسران بھی گائے کے مبینہ گوشت کی فروخت میں ملزم پائے گئے ہیں، جنہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ ممتاز قانون داں اور سینئر وکیل فالی ایس نریمن کا 95 سال کی عمر میں انتقال۔ دہلی چلو آندولن وزارت زراعت ارجن منڈا نے کسانوں کو گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ راہل گاندھی نے رائے بریلی پہنچنے کے بعد حق کی رائے میں عوام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اور اب روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ اقوام متحدہ میں امریکہ نے مسلسل تیسری بار اسرائیل کے خلاف قرارداد ویٹو کر دی۔ الجزائر کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی پیش کردہ تجویز کو حاصل ہوئی 13 ارکان کی حمایت، برطانیہ غیر حاضر۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری، مزید 103 فلسطینی شہید۔ رفع خان یونس میں اسپتالوں اور رہائشی علاقوں کو بنایا نشانہ، صفاق سینی فوج نے مختلف علاقوں میں صحافیوں پر بھی بے دریغ فائرنگ کی۔ پاکستان کی بڑی جماعتیں مخلوط حکومت بنانے پر متفق، شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف علی زرداری ہوں گے صدر۔ افریقی ملک گینیا میں فوج نے اپنی ہی عبوری حکومت برطرف کر دی۔ کابینہ کے ڈائریکٹر، سیکرٹری جنرلز اور ان کے نائبین نئی حکومت کی تشکیل تک حکومتی امور انجام دیں گے۔ دنیا کی 50% آبادی خسرے سے متاثر ہونے کا خدشہ، ہمیں بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، عالمی ادارہ صحت۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ کسان مودی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر دیں گے نانا پٹولے۔ آنسو گیس کے گولوں سے کسان رہنما جگجیت سنگھ ڈالیوال کی طبیعت خراب، اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں داخل۔ ملک کی ترقی کے لیے ذات پر مبنی مردم شماری انقلابی قدم ہوگا، بھارت جوڑو نیا یاترا میں راہل گاندھی کا عزم۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ ڈان۔ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی انتخابات 3 مارچ کو کرانے کا اعلان۔ ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعظم عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ سری لنکن بلائنڈ کرکٹ کو این او سی اجلاء میں تاخیر، ٹرائنگلورر سیریز ختم، پاک بھارت میچ کا فیصلہ۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کا بشرا بی بی کو جیل منتقل کرنے سے انکار۔ سب کو مار دینا چاہیے، فلسطینی بچوں سے متعلق امریکی رکن کانگریس کا نفرت بھرا تبصرہ۔ 9 مئی توڑ پھوڑ کیس، اسد عمر کی عبوری ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج۔ اسد قیصر کا نام ای سی ایل سے فوری نکالنے کا حکم۔ پنجاب 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ اور کیس، عمران خان کی بہنوں کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک توسیع۔ اور اب روزنامہ جنگ کی سرخیاں۔ آئینی عہدوں کے لیے لابنگ شروع، الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ تحقیقات کے لیے 5 رکنی جے آئی ٹی تشکیل، ایف آئی اے افسر سربراہ، آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران بھی شامل۔ ایم کیو ایم نون لیگ مذاکرات، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے 3 نام۔ پنجاب میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے پر قیادت کے فیصلے پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ معیشت کو قرضے، خسارے، مالیاتی ڈسپلین، گورننس سمیت 8 بڑے خطرات درپیش۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کی کیا ضرورت تھی، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ۔ زرداری نواز دیگر کے خلاف توشخانہ کیس ریفرنس کی سماعت ملتوی۔ پاکستان آزادی اظہار کا احترام کرے امریکہ۔ تمام فلسطینی بچوں کو قتل کر دینا چاہیے، امریکی رکن پارلیمنٹ۔ اسرائیل غزہ کو ملحمیٹ کر دے، یہ مذہبی جنگ ہے، سینیٹر لنڈسے گراہم۔ فلسطین جلد مٹ جائے گا، میکس ملر۔ یوکرین جنگ، جرمنی کو 216 ارب ڈالرز کا نقصان، مہنگائی نے عام آدمی کمر توڑ دی۔ پیپلز پارٹی کو حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے، محسن رانجھا۔ پی ڈی ایم ون نے تباہی مچائی، اب یہ بھی مچائیں گے شعیب شاہین۔ سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کا فیصلہ۔ یوکرین کو پاکستان سے اسلحہ بھیجنے کی تصدیق نہیں ہو سکی، روسی سفیر۔ اور سامعین، آخر میں روزنامہ جسارت کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے القدس کی آزادی تک مارکہ طوفان الاقصی جاری رہے گا۔ کالم نگار مولانا ڈاکٹر عبد الوحید شہزاد لکھتے ہیں، 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والا مارکہ طوفان اقصا، جس کے نتیجے میں قابی اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا ہے، جس کا بدلہ اہل غزہ کے شہریوں کا قتل عام کر کے لیا جا رہا ہے۔ یہ طویل مارکہ جو پانچویں ماہ میں داخل ہو چکا ہے، مجاہدین اور اہل غزہ کے عزم کو مزید پختہ کرتا جا رہا ہے۔ اس امر کا اندازہ 16 فروری 2024 بروز جمعہ کی شام کو کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یہ مارکہ القدس کی آزادی تک جاری رہے گا۔ ان کے بیان کے تفصیلی نکات ذیل میں ہیں۔ طوفان الاقصی کے 133 دن میں خطے کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والے اس طویل مارکے کے سبب قابض اسرائیل کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی ذلت اور رسوائی اور ناکامی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے حکم سے طوفان اقصی کا مارکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسجد اقصی آزاد نہ ہو، اور اس سرزمین القدس سے ظلم و زیادتی کا ازالہ نہ ہو، اور اللہ کے ان سے یہ مارکہ امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ اے ہمارے بہادر قوم، جو پانچ ماہ سے مستقل بہادری شجاعت کے ساتھ سینی اور امریکہ کی جانب سے مسلط کا جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، اور دشمن کو ایسی عظیم قوم سے پالا پڑا ہے جو دردناک قتل عام کا سامنا کرنے کے باوجود شکر تسلیم نہیں کر رہی، دشمن اس قوم کو کس طرح شکر دے سکتا ہے جس کے بچے نے بے بس مردوں کو بہادری کا درس دے رہے ہوں، اور اس کی عظیم خواتین ایسی نسل کو جنم دے رہی ہو جو دشمن سے مزاحمت کرنے ان کے سامنے بہادری شجاعت کی مثال بن چکے ہیں۔ اسی طرح دشمن اس قوم کو کس طرح ہزیمت سے دوچار کر سکتا ہے جن کے شعور میں دشمن سے مزاحمت پیوست ہو چکی ہے، اور اس راستے میں تکلیف دہ صورتحال برداشت کرتے ہوئے اپنی اولاد، اپنی قیادت اور اپنے مجاہدین کو مقدس مقامات کی آزادی کے لیے پیش کرنے کا دائیہ رکھتی ہوئے۔ کتائب القسام اور مزاحمت دیگر تنظیموں کے مجاہدین کو ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے جس کی بدماشی، وحشت اور نفرت انگیز نسل پرستانہ نظریے کی مثال عصر حاضر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمارے مجاہدین اس کی گاڑیوں اور بکتر بند گاڑیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور ان سپاہیوں پر حملہ کر رہے ہیں جن کے پاس بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ٹینکوں، طیاروں، جنگی جہازوں کی پشپنائی حاصل ہے۔ وہ ان پر سخت گھات لگائے ہوئے پیشہور اسنیپنگ آپریشن سے ان افسران کو صفر کے فاصلے سے نشانہ بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ جب بھی دشمن زمین کے کسی جھلسے ہوئے علاقے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اللہ کی مدد نصرت سے مجاہدین خاص آپریشن کے ذریعے ان پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت ہماری قوم کے جنگجوؤں کی تمام محاذوں پر مزاحمتی قوتوں کے ساتھ لڑائیاں جاری، اور یہ جنگ دشمن کے غرور، تکبر اور اس کی وحشت کے سبب وسعت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ میدان جنگ میں مجاہدین کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں کو روزانہ کی بنیاد پر نشر کیا جاتا ہے، جبکہ بعض آپریشن کے ویڈیوز کو سیکورٹی وجوہات کی بنا پر تاخیر سے نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے مجاہدین غزہ کی پٹی کے شمال، مرکز اور جنوب میں سینی اندازی اور جارحیت کے تمام علاقوں میں مناسب ہتھیاروں اور مختلف تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہر آپریشن میں سینی دراندازی اور میدانی اندازوں کے مطابق مختلف اقسام کے ہتھیاروں کے ساتھ حملوں کی نوعیت کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران اور دنیا کی ایک مشہور شخصیت طالب آملی کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ تامین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم ایران اور دنیا کی ایک اور نامور شخصیت طالب عملی کی زندگی، آثار اور افکار کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور شاعر تھے۔ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین استفادہ کر سکیں گے، اس کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طالب عملی کی سوانح حیات بہت دلچسپ ہے۔ ایک ایسے نوجوان شاعر کی سوانح عمری ہے جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنے وطن سے بے گھر ہو گیا تھا اور ایک دوسرے ملک میں اعلیٰ ترین سیاسی و ادبی مقام تک رسائی حاصل کی، اور شہرت اور شان و شوکت کے عروج کے دور میں جوانی میں ہی دار فانی کو ودا کہا۔ ایک ایسی کہانی جو زیادہ تر افسانے کی مانند ہے، اور اگر صفویہ دور کے تذکروں میں طالب عملی کی زندگی اور شعر و شاعری کا ذکر نہ ہوتا تو یہ باور کرنا مشکل تھا کہ طبرستان کے مویشی پالنے والوں اور جنگل کے باسیوں سے محبت کرنے والا یہ دیوتا، کہ جس کی آواز مازندران کے گھنے جنگلوں اور سبز چراگاہوں میں گونجتی تھی، حقیقی وجود رکھتا تھا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں اور تذکروں میں ان کا اور ان کے والد کا نام صراحتاً ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خطی نسخے کے آخر میں، کہ جو ان کے انتقال کے 4 سال بعد لکھا گیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر تذکروں میں اس ایرانی شاعر کے نام اور تخلص کو محمد طالب عملی ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا مجموعہ طالب طالبہ، کہ جس میں طالب کی زندگی اور ان کی دربدری اور آوارگی کو مقامی زبان میں پڑھا گیا ہے، طالب کا ذکر شاعر کے شاعرانہ نام یا تخلص کے طور پر کیا گیا ہے۔ جن مصنفین نے طالب عملی کی سوانح عمری تحریر کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے سال پیدائش اور عمر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ طالب جوانی میں ہی ایران سے ہندوستان چلے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے اعلیٰ ادبی عہدوں پر پہنچنے کے بعد کم عمری میں ہی زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ کتاب تذکرہ میخانہ کے مصنف میر عبد النبی فخر الزمانی قزوینی، کہ جو ایک مدت تک طالب عملی کے ہم نشین اور مونس و ہمدم رہے تھے، کہتے ہیں جوانی کی بہار کے اوائل میں ہی وہ اپنے وطن سے چلے گئے۔ کتاب لطائف الخیال کے مصنف محمد عارف شیرازی، کہ جو طالب عملی کے ہم اثر اور ہمدم تھے، لکھتے ہیں طالب 1010 ہجری قمری میں مازندران سے عراق چلے گئے۔ طالب کی نظموں کے مطابق وہ تقریباً 19 سال کی عمر تک آمل میں ہی زندگی گزارتے تھے۔ اگر طالب عملی کے دوست اور ہمدم محمد عارف شیرازی کی بات کو قبول کر لیں تو بظاہر ان کی اس بات کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ طالب عملی 1010 ہجری قمری میں تقریباً 19 سال کے تھے۔ اس لحاظ سے وہ تقریباً 991 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تاریخ طالب کے ہم عصروں کی تحریروں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ایران کے باصلاحیت شاعر طالب کی زندگی کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مازندران میں رہائش کا دور ہے کہ جو پیدائش کے سال یعنی 991 سے 1010 ہجری قمری تک کے درمیانی برسوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور طالب عاملی کی ایران کے دیگر شہروں میں رہائش کا دور ہے کہ جو احتمالاً 1010 سے 1016 کے درمیانی برسوں کا عرصہ ہے۔ تیسرا دور کہ جو 1016 سے 1028 ہجری قمری کے برسوں پر مشتمل ہے کہ جو ان کے ہندوستان سفر کرنے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کے رہائش پذیر ہونے کے برس ہیں۔ اور چوتھا دور ہندوستان میں ملک و شعراء طالب کا 1028 سے 1036 کے درمیانی برسوں کا دور ہے، اور پھر 1036 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ محمد طالب عاملی نے تقریباً 991 ہجری قمری میں اہل علم اور خوشحال گھرانے میں دنیا میں قدم رکھا۔ اس بات کے شاہد خود طالب کے تحریر کردہ مطالب کے علاوہ ان کی بہن ستی نساء بیگم بھی ہیں کہ جن کو بعد میں ہندوستانی بادشاہوں کے توسط سے صدر النساء کا لقب ملا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم میں اپنے ہم عصروں میں برتری کی حامل تھیں۔ ان کا شمار ماہر طبیبوں میں ہوتا تھا اور وہ ہندوستانی شہزادیوں کی استاد تھی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی طالب عاملی اپنے زمانے کے ان بیشتر علوم و فنون سے آشنا ہو گئے تھے جو معاشرے کے متمول طبقے کے بچوں سے مخصوص تھے۔ طالب نے ایک قصیدے میں کہ جو عامل کے حاکم کے لیے کہے ہیں اپنے دور کے علوم و فنون پر مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔ طالب نے اپنی نظموں میں اپنے خوشخط ہونے کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے ہم عصر بھی اس بارے میں ان سے متفق ہیں۔ طالب کے اشعار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بزرگوں کے اشعار کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ طالب نے اپنے دور کے رائج علوم و فنون کے حصول کے علاوہ مارشل آرٹس، گھوڑ سواری اور شوٹنگ کے فنون بھی سیکھے کہ جو اشرافیہ کے نوجوانوں میں مقبول تھے، اور اپنے اشعار میں انہوں نے بارہا اپنا تعارف ایک مرد جنگ اور جنگجو کے طور پر کیا ہے۔ طالب نے گھوڑ سواری کے فن کے بارے میں اپنی دلچسپی کا متعدد نظموں میں ذکر کیا ہے اور گھوڑ سواری کے بارے میں خوبصورت اشعار بھی کہے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر فارغ وقت شکار، شوٹنگ، گھوڑ سواری اور چرواہوں اور جنگل میں رہنے والوں کے درمیان گزارتے تھے، اور ایسے اشعار کہتے تھے جو ان کی لطیف فکر اور شاعرانہ فطرت کی علامت اور ان کا ادبی سرمایہ تھے۔ طالب عاملی کی زندگی کے اس دور کے ایسے دل نشین اشعار اور غزلیات دستیاب ہیں جن کا جائزہ لینے سے ان کی لطیف شاعرانہ طبیعت سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے پہلوؤں اور اس دور کے حالات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طالب 1010 ہجری قمری میں عامل سے کاشان چلے گئے تھے۔ جن لوگوں نے طالب کی سوانح عمری بیان کی ہے ان میں سے کسی نے بھی ان کے اس سفر کا مقصد ذکر نہیں کیا ہے۔ تاہم ان کے کاشان کے سفر کے محرکات کو ان کے ہم عصروں کی تحریروں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کاشان میں طالب عاملی کے نامور اور مشہور رشتہ دار تھے جن کا تعلق صفوی دربار سے تھا۔ طالب کے خالہزاد بھائی حاذق اور ماہر طبیب تھے۔ حکیم رکن الدین مسعود جو رکنا سے مشہور تھے وہ ایک ماہر طبیب اور نامور شاعر تھے، اور وہ شاہ عباس کبیر کے دربار میں رہتے تھے اور بادشاہ ان کا خاص احترام کرتا تھا۔ حکیم رکنا اکبر بادشاہ اور شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان گئے اور وہاں دربار میں طبابت اور شاعری میں مشغول ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ ماضی میں شاعروں کے لیے ترقی و شہرت اور دولت و ثروت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ یا بالفاظ دیگر شاعری کے پیشے کا مادی استعمال بادشاہوں کے دربار میں ان کی رسائی کا سب سے اہم وسیلہ تھا۔ اس بنا پر طالب عاملی بھی کہ جو مازندران کے ماحول کو اپنی اعلیٰ طبیعت کی وجہ سے چھوٹا اور محدود سمجھ رہے تھے، اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے مطابق کوئی مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے کاشان گئے، تاکہ وہاں اپنے خالازاد بھائیوں کے توسط سے شاہی دربار میں آمد و رفت رکھ سکیں اور اس طرح خود کو اصفہان میں شاہ عباس کبیر کے دربار میں پہنچا سکیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ طالب کی آمل سے کاشان ہجرت کی اصلی وجہ عشق میں ان کی ناکامی تھی۔ البتہ طالب آملی کی سوانح عمری لکھنے والے کسی بھی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر طالب و زہرا کی عاشقانہ مثنوی کہ جو خسرو اور شاہی اور شیرین نظامی کے وزن پر اور مقامی مازندرانی زبان میں لکھی گئی ہے پر توجہ کی جائے تو شاید آمل سے طالب آملی کے کاشان ہجرت کرنے کی وجہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ مازندران کے چرواہے، گلابان اور مقامی گلوکار، خاص طور پر آمل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے، اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور اس کی معشوقہ زہرا تھی۔ اس مثنوی میں طالب کو زیادہ تر طالب فرامرس کہا گیا ہے۔ بعض افراد نور شہر میں واقع فرامرس نام کے ایک قبیلے میں سکونت کے پیش نظر طالب آملی کو اسی طائفے یا قبیلے سے نسبت دیتے ہیں، اور زہرا جو طالب کی معشوقہ تھیں ان کو زیادہ تر زہرا زرنگار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثنوی طالب اور زہرا کے اشعار مکتوب نہیں ہیں، اور بہت مشکل سے اس کے شاید 200 اشعار اکٹھے کیے جا سکیں۔ طالب و زہرا کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرا کے درمیان عشق و محبت ناکام ہو جاتی ہے اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان ہجرت کر جاتے ہیں۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں پروگرام ایرانی مشاہیر سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ،
حسر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو. اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا. تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا. خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں. سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی. توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ مام خمینی کا پیغام ہے. جانی آر حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے. فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔